الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے خوش بختم سے آج ہم سولہویں پارے کے نمایاں مباحث کا جائزہ لیں گے. سولہواں پارہ شروع ہوتا ہے تو ابھی سورہ کاف کا ذکر ہو رہا ہے، سورہ کاف چل رہی ہے، اور سورہ کاف میں چوتھا جو تین تقریباً تیسرا جو واقعہ ہے، قصہ ہے، قصہ موسیٰ و خضر، وہ ختم ہو چکا ہونے والا ہے، جس کا ہم نے جائزہ لے لیا تھا. اور چوتھا قصہ اب اس کے اندر جو ہے وہ پھر اس کے اندر، اس پارے کے اندر، سولہویں پارے کے اندر، اور چوتھا قصہ ذوالقرنین کا ہے. اور ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، بڑا صالح اور دوسرے بادشاہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار اسباب، وسائل، ذرائع عطا فرمائے تھے، بہت بڑی ایک سے سلطنت عطا کی تھی. اور مورخین کا اس کے بارے میں خیال ہے، جو زیادہ جو ہے وہ کہیں رائے ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایران کے ایک بادشاہ تھے، ایران کے جو پرانے فارس تھا، اس میں جو خسرو جو وہ تھا، بادشاہ تھا، تو جو اس کے ذوالقرنین سے جو ہے وہ ذوالقرنین اس کی ایک لقب تھا. ذوالقرنین کا مطلب دو سینگوں والا، اس لیے کہ پروبیبلی اس کے جو کراؤن تھا اس کے اندر دو سینگ تھے، اور اس نے دو سلطنتوں کو جو ایران کی تھی ان کو جو ہے وہ اکٹھا وہ مرج کیا تھا، اس وجہ سے اس کو جو ہے ذوالقرنین کہا جاتا تھا. غالباً یہ ایک خیال ظاہر کیا جا رہا ہے، جس میں کافی جس کے پیچھے مواد موجود ہیں. اور بڑا یہ ایک ظاہر مواحد اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنے والا جو ہے، یہ ایک بادشاہ تھا اور بڑا عادل مسلح بادشاہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار جو ہے قوت، اسباب، ذرائع دیے تھے، اور ایمانی قوت بھی ساتھ دی، اور اسے صاحب فتوحات تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مشرق و مغرب میں بہت زیادہ جو ہے سرزمین کا جو ہے وہ بادشاہ بنایا تھا. لیکن ساتھ جو اہم بات بتائی گئی یہاں پہ وہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ایک عاجز بندہ تھا. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سلطنت اور اتنے زیادہ ذرائع رسورس زمانے کے اندر جو ایک امپائر تھی، اس امپائر کا بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا انتہائی عاجز بندہ تھا. تو یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے، اہل مکہ کو دی گئی کہ تم معمولی سی تجارت کے اوپر جو تمہارا مناپلی ہے، یا جو اس تمہاری جو بھی مکہ کے اندر جو تمہاری سیادت ہے اور قیادت ہے، اس کے اوپر تم اتراتے ہو، یا تمہاری تھوڑا بہت جو کاروبار ہے اور تجارت ہے اس کے اوپر، ہمارے اس بندے کو دیکھو کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے قوت و اقتدار اور مال، اسباب و ذرائع دیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی عاجز بندہ تھا، اور اس نے یہ ساری چیزیں کہاں استعمال کی، یہ بھی اس کا جو ہے اہم سبق ہے اس قصے کا. اس نے اپنی ساری قوت، صلاحیت اور صحیح جدوجہد اور ذرائع وسائل جو ہے وہ انسانی خدمت کے لیے استعمال کی، ایک صالح سوسائٹی کی تعمیر کے لیے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، اور انسانوں کو اندھیروں سے روشنی ملانے کی جو ہے صرف کرنا، یہ اس قصے کا جو ہے بہت اہم سبق جو ہے اسے ملتا ہے. تو یہ قصہ بھی دراصل جو قصے جو پوری صورت ہے سورہ الکہف، اس کا جو مرکزی مضمون ہے مادیت اور جو ہے روحانیت، یا مادیت اور ایمانیات، ایمان ورسز جو ہے وہ ان سین ورسز سین کا جو مرکزی تھیم ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. کہ دیکھیں، ایک طرف تو یہ ہے کہ اس کے پاس سارے اسباب و ذرائع و وسائل ہیں، لیکن وہ ان پہ بھروسہ نہیں کرتا، نہ ان پہ اتراتا ہے، اور بلکہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایمان رکھنے والا ہے، اور لوگوں کی خدمت کرنے والا ہے، اور لوگوں کو جو ہے رہنمائی کرنے والا ہے. تو بالکل یہ بھی جو ہے اس قصے کی اسی کی طرف جو ہے دراصل اس بھی اس کا اشارہ بھی اسی طرف ہے کہ یہ صورت جو ہے کس طریقے سے مادیت کے خلاف اور ایمانیات کے لیے، ایمان پہ، ایمان باللہ اور تمام باقی ایمان بھی، اس کے اوپر جو ہے یہ لوگوں کو دعوت دیتی ہے. اور اسی وجہ سے جو لوگ جو ہے اس پہ اس کو قلب سمیم سے پڑھیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو مادیت کے خلاف جو ایک معیار اور ایک کسوٹی فراہم کرے، یہ اس کی صورت کے تفائل اور اس صورت کے سبب اور اس کی برکت سے، اور وہ پھر مادیت اور جتنے بھی مظاہر ہیں، چاہے اسی زمانے کے اندر بھی آ جائیں، بے شک وہ پھر دجال اعظم کے زمانے کے اندر بھی ہو، تو یہ لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس اپنے کلام اور اس خاص طور پر اس نے جو اس کے اندر تاثیر رکھی ہے سورت کے اندر, اس سے وہ ان کو جو ہے وہ پروٹیکشن امیونٹی فراہم کرے گا اللہ تعالیٰ, جو اس کے بھی جتنے بھی مادیت کے شر اور مادیت کے جو بھی سب سے بڑا شر جو ہوگا دجال, اس کے سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امیونٹی فراہم کرے گا. اس کے آخر میں سورت بھی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں ان کی زندگی کی ساری دوڑ دھوپ اور ساری جد و جہد اور ساری صحیح اور سارا ان کا جو ہے بھاگ دوڑ زندگی میں کرتے ہیں وہ بس اسی دنیا تک ملتی ہیں, اور انہیں آخرت اور اللہ جو ہے بھولے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات تو بھولے, اور خاص طور پہ زور جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کو ہے. دیکھیں اللہ سے جو ملاقات ہے وہی ایک چیز ہے جو اس دنیا کے اندر انسان کا جو قبلہ ہے وہ سیدھا رکھتے ہیں, اس کی جو جد و جہد ہے اس کی صلاحیتیں ہیں وہ صحیح جگہ پہ جو ہے وہ لگا سکتا ہے. اگر اسے صرف یہ احساس ہو کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے حضور پہنچنا ہے اور اسے جو ہے میں حساب دینا ہے, تو فرمایا کہ یہ لوگ جو اس ملاقات کو بھولے ہوئے ہیں ظاہر پھر یہ لوگ جو ہے وہ سب سے بڑے خسارے میں ہیں, کیونکہ ان کی کوئی مطلب نظر نہیں آخر زندگی کے لیے کوئی کام نہیں کر. اور یہ بھی یاد رہنا چاہیے اس جہاں پہ اس جگہ پہ کہ جو لوگ بھولے ہوئے ہیں اور جو لوگ انکار کرتے ہیں دونوں کے نتائج جو ہے وہ ایک جیسے ہوں گے. انکار کرنے والے تو کافر ہیں لیکن جو ایمان والے ہیں وہ بھولے ہوئے ہیں, ایسا نہ ہو. سورہ مریم پھر شروع ہوتی ہے. یہ سورہ مریم ابتدائی نسبت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا, اور ابتدائی دور تو بالکل 3 سال کا وہ تھا جس کے اندر جو ہے وہ خاموش ایک تبلیغ جاری رہی, اور اس کے بعد پھر دوسرا دور جب جو اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہنچانا شروع کی, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی خاصی مخالفت شروع ہو گئی, اور پھر یہ مخالفت جو ہے 5 نبوی تک بڑی شدت اختیار, اور مسلمانوں کو بڑا شدید جو ہے اس پہ جو ہے زدوکوب بھی کیا جاتا تھا. جو غریب مسلمان تھے فقیر تھے اور جو نچلے جو ہے وہ معاشرے سے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے ان کو جو ہے بہت شدید ان پہ جو ہے وہ ان کو اتحاد ان پہ جو ہے وہ تھا فار مکہ کے جو قیادت کی قریش تھے ان کا. تو یہاں پہ اس وقت یہ بھی صورت نازل ہوئی, اور یہ ہجرت حبشہ سے پہلے جو ہے نازل ہوئی, ظاہر ہجرت حبشہ کے لیے جو دعوت کا وہاں پہ ایک پہنچانی تھی اور دعوت کا جو ایک اظہار کرنا تھا وہاں, اس کے لیے جو ہے صحابہ کرام کی تربیت دی تھی. اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے اگرچہ ارلی صورت ہے پہلے نازل ہونے والی, لیکن اس میں پھر عیسائیوں کے متعلق اور عیسائیوں کے عقیدے کی نفی کی گئی. اس میں ایک خاص بات ہے, صورت کے جو فواصل ہیں, جو فواصل کہتے ہیں جو آیت کے آخر میں آنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں یعلمون تعلمون, اس طرح جو ہے جو الفاظ آپ دیکھتے ہیں ہم وزن الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو فواصل کہتے ہیں. اور پھر جو کافی ہے آپ کو پتا ہے اردو میں کافی ہے جو بعد میں جو الفاظ آتے ہیں ایک کے بعد دوسرے میں, تو یہ جو ہے فواصل اور کافیوں میں بڑی خوبصورتی ہے اور بڑی جو ڈائیورسٹی ہے اور بڑا جو ہے زیرو بم ہے. یعنی یہ مختلف پورا جو ڈسکورس ہے کچھ رکوع ہے اور اس میں جو ہے ایک قسم کے فواصل ہیں اور کافی ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ ایک اسلوب بدل جاتا ہے پھر دوسرے قسم کے ہیں پھر تیسرے قسم کے, اور بڑا ہی زبردست خوبصورت صوتی آہنگ ہے اس صورت کے اندر. اس کو یعنی سننے میں اور پڑھنے میں دونوں میں انسان بہت جو ہے انسان کو لطف حاصل ہوتا ہے. صورت کے مرکزی مضمون کیا ہے؟ صورت کے مرکزی مضمون جو ہے عقیدہ توحید ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید کا لازمی حصہ جو ہے موت کے بعد اٹھنا اور حساب دینا یہ بھی ہے, اس کے اندر اس پہ بھی بات کی گئی. تو اس میں عقیدہ توحید کے اندر جو عیسائی ہے ان کے جو عقیدہ تکلیف ہے ٹرینٹی یا 3 خداؤں کا ماننا اس کی نفی کی گئی ہے, اور اس کے جواب میں توحید کا اثبات کیا گیا. توحید کا مطلب اثبات کا مطلب ہے ایک اللہ تعالیٰ کو جو ماننے پہ زور دیا گیا ہے, اور بتایا گیا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے جس خدا نے انسان کو عدم سے بالکل جو وجود میں لے آیا ہے تو کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ کیا اس میں چمبے کی بات ہے؟ پھر اس میں تاریخی دلائل بھی ہے لیکن وہ جو ہے وہ مختلف اسلوب کے اندر ہے, اور وہ سارے کے سارے جو اس طرح وذکر فی الکتاب کتاب میں ذکر کیجئے یاد کیجئے اس بات کا, یعنی آگے پھر نبیوں کے نام ہے وذکر فی اسماعیل وذکر فی ابراہیم سب کے جو ہے وہ نام ہے, اور سابقہ پیار کے حوالے سے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون کا، اسماعیل اور ادریس علیہ السلام کے تذکرے ہیں، بلکہ یہ سورت جو ہے تو دو تہائی ایسا کوئی نہیں جو ہے قصص پہ مشتمل ہے ان پیغمبروں کی. پھر بنی اسرائیل کے ناخلف جانشینوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. اب نماز کو ضائع کر کے جبکہ نماز فرض تھی، اب نماز کو جو ضائع کرنا ہے وہ کیسا ہے نماز کو ضائع کرنا؟ تو ضائع کرنے سے جو ہے مراد یہ ہے کہ یعنی اس سے دو چیزیں مراد ہو، ایک تو یہ کہ انہوں نے نماز کو زندگی سے خارج کر دیا تھا. تو ہمیں جو ہے تورات سے بھی اگر معلوم کریں، مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پہلے تو نماز میں تبدیلیاں کی اور پھر آخر تبدیلیاں کرتے کرتے صورتحال یہاں تک پہنچ گئی. اگر کسی شخص نے زندگی میں ایک دفعہ نماز کی نیت کر کے جو ہے وہ اگر اس نے سجدہ کر لیا، ماتھا ٹیک لیا، تو گویا پوری زندگی کا نماز کا حق جو ہے اس نے ادا کر دیا. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نماز تو چونکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک کبریائی کا اعلان ہے، اس اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اعلان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت اور غلامی کو اپنے تطوق کے اپنے گلے میں ڈالنے کا نام ہے. تو یہ جو ہے اسی وقت تک نمازی کے جو ہے ذہن میں آ سکتی چیزیں جب تک وہ اس کو نماز کو جو ہے سمجھ کے پڑھے، اس کی حقیقت کو سمجھے اور پھر پڑھے. اور تو وہ چیز انہوں نے جو ہے وہ ختم ہو گئی. ظاہر ہے یعنی ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر کسی نماز میں نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے نہ تعدیل ارکان ہے، یعنی ارکان کو صحیح طریقے سے جو ادا کرنا ہے، نہ وقت پابندی ہے نہ اس کا اہتمام ہے، تو یہ ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ اس سے متعلق جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر یہ نماز جو ہے نماز کہلانے کی مستحق نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اس طرح کی نماز کو نمازی کے منہ پر جو ہے مار دیا جاتا ہے، یعنی اس طرح کی نماز جو ہے. تو یہ سارے مفہوم جو ہے مراد ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے یہ کیا تھا. اور حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ کروایا گیا کہ وہ خود بھی جو ہے یہ انبیاء نماز کی پابندی کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وکان یامر اہل بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی اور زکات کی جو ہے تلقین کرتے تھے، حکم دیتے تھے. اور جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرمایا کہ اوسانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ میں جے جو اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کی ہے کہ میں جو ہے نماز پڑھوں اور زکات دوں جب تک میں جیتا رہوں. تو یہ وہ چیزیں تو بعد میں انہوں نے جو ہے ان کے جاننے والوں نے اس کو جو ہے وہ کر دیا. زکریا علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر ہے، تو انہوں نے اپنے دینی مشن کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو ہے وہ اے اللہ میں تجھ سے ایک بیٹے کی جو ہے وہ سوال کرتا ہوں، اور میں کبھی بھی جو ہے وہ تجھ سے مانگ کے یعنی کبھی بھی محروم نہیں رہا. لیکن ایک خاص بات ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت زکریا علیہ السلام نے یعنی یہ جو اولاد کی خواہش ہے یہ بالکل فطری خواہش ہے کہ جو انسان جو ہے وہ اولاد کی کرے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے اس لیے نہیں کی کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بیٹا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے بڑے عظیم مقصد کے لیے دعا مانگی. اور وہ مقصد یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے زندگی جو مقصد اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا تھا یعنی اس دین کا فریضہ، تو وہ ان کو یہ جو ہے خدشہ تھا کہ میرے جو ہے چلے جانے کے بعد تو میرے خاندان کے اندر دوسرے لوگ ایسے ہیں جو یہ فریضہ سر انجام دینے کے جو ہے اہل نہیں ہے، تو جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ میرے چلے جانے سے یہ حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور سارے اسماعیل علیہ السلام ان کی جو یہ جو لیگیسی ہے، ان کی جو وراثت ہے، یہ جو منصب جو ہے چلا آ رہا ہے لوگوں تک پہنچانے کا، اس کے لیے کوئی نہ ہو. تو انہوں نے پھر جو ہے ایک بیٹے کی دعا مانگی جو اس مشن کو جو ہے وہ کامیاب آگے لے کے چل سکے. حضرت مریم علیہ السلام حضرت علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کا ذکر ہے، ان کی زہد عبادت کا ذکر ہے، اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے معجزانہ گفتگو گہوارے ہی میں شروع کر دی تھی. تو یہ جو ہے اس سے اور انہوں نے جو پھر گہوارے کے اندر جو کلام کیا اس سے جو ہے خود بخود جو ہے عقیدہ تثلیث کی جو ان کے اللہ کے بیٹے ہونے کی بالکل نفی ہوتی ہے، اور یہ خاص بات ہے جہاں پہ جو ہے اس میں بتائی گئی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے ان کے والد کے ساتھ جو مکالمہ کیا، ان کے والد مشرک تھے، انہوں نے پھر ان کو جو ہے وہ کہا کہ میں تمہیں جو ہے جلا وطن کر دوں گا اور تمہیں سنسار کر دوں گا تو پھر جو ہے انہوں نے ان کے لیے جب حالات بہت تنگ ہو گئے اور اپنے باپ ہی نے ان کے خلاف جو ہے محاذ کھڑا کیا, تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی, اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ مختلف جو ہے اس سے نوازا, یعنی انہوں نے گھر چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر کے پہلے وہ شام میں داخل ہوئے, پھر وہاں سے جو ہے وہ مصر چلے گئے, پھر اس کے بعد جو ہے فلسطین میں آ گئے, تو یہاں پہ انہوں نے اپنا جو ہے ٹھکانا جو ہے دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی اسی علاقے کے اندر ٹھکانا دیا, اگرچہ وہ بعد میں جو ہے اسے نکل کے جو ہے جزیرۃ العرب مکہ میں بھی آئے. تو یہ جو ہے جس طریقے سے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت پر کرنے والے کے لیے جو اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے جو ہے وہ بہت دروازے کھول دیے چیزوں کے, وطن بھی دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو, آزاد جو والدین اور دوسرے رشتے دار جو وہ ان سے محروم ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوی عطا فرمائی, پھر اولاد عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اندر پھر انبیاء علیہ السلام کا جو ہے اس سلسلہ اس طریقے سے شروع کیا کہ کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو رسول ہونے کے بعد کوئی نبی جو بھی آیا ایسا نہیں تھا جو ان کی اولاد سے نہ ہو, تو انہیں کی اولاد کی جو ہے نبی آئی, تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو انعامات فرمایا. پھر اس کے بعد بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ایک ایک بتایا گیا کہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام جو تھے یہ سارے جو ہے وہ اسی دعوت کے علمبردار تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ان میں بگاڑ آیا ان کی امتوں کے اندر اور انہوں نے نماز کو ضائع کر دی اور شہوت پرستی کرنے لگے, اور آج جو ان کی امتوں کے اندر جو بگاڑ دیکھا جاتا ہے وہ نظر آتا ہے, اسی جو گمراہی ہیں اسی بگاڑ کا نتیجہ ہے. پھر اس کے بعد مشرق سرداروں کو مکہ کی ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم اپنے احساسوں پہ اور عالیشان محلوں پہ نہ اتراؤ, اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی زیادہ بڑی معیشت رکھنے والی اور ٹیکنالوجی رکھنے والی اور شان و شوکت رکھنے والی قوموں کو ہلاک کر ڈالا اور پھر کوئی بھی ان کو نہ بچا سکا نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور صبر کی جو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ یہ جو عذاب جلدی مچانے والے ہیں ان کے لیے پریشان, ان کے مطالبات سے پریشان نہ ہوں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے دن کو ان کو ایک ایک دن ان کا گن رہا ہے اور ان کو جب پکڑے گا کوئی چیز ان کو سامنے آئے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ اسی قرآن مجید کے ذریعے سے انذار بھی ان لوگوں کو ڈرائیے بھی, لوگوں کو خبردار بھی کیجیے اور خوشخبرییں بھی تبشیر بھی اسی کے ذریعے سے کرائے, لوگوں میں سے جس کے اندر جتنا خیر ہوگا وہ اس کے اندر اسی کو اس کے اوپر جو ایمان لے آئے گا اور اس کو جو ہے پکڑ لے گا. پھر نصارہ کو اور مشرکین دونوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ یہ تم جو اللہ تعالیٰ کا بیٹے بناتے ہو بیٹے بناتے ہو یہ اتنی بڑی بات ہے صاحب دنیا میں تم پر ہلاکت جو آ سکتی ہے, ساتھ فرمایا کہ اللہ کے شان شاہ نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. یہ یہاں پہ صورت ختم ہوتی ہے, اس کے بعد سورۃ طہٰ ہے, سورۃ طہٰ بھی مکی ہے اور حج ہجرت افسد یہ پہلے نازل ہوئی ہے اور یہی وہ زمانہ تھا جس میں مسلمانوں کے سخت تکالیف کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور انہی تکالیف جو ہے اور پریشان جو ہے اذیتوں کو دیکھتے ہوئے نبی اسلام نے لوگوں سے کہا کہ تم جو ہے بے شک حبشہ کی طرف جو ہجرت کرتے ہو, تو پھر دو ہجرتیں ہوئی حبشہ کی طرف, جو ایک پہلے تھوڑے سے لوگ گئے جو ہے غالباً 17 کے لوگ قریب 16 کے قریب لوگ تھے اور دوسری کے طرف پھر زیادہ 85 کے قریب لوگ تھے وہ گئے. تو بنیادی طور پر اس صورت کا مقصد یہ تھا کہ لیکن جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں ان کو ہر طرح کی آزمائشیں ان پہ آتی رہتی ہیں, تو تم پہ بھی آ رہی ہیں, تو یہ جو انسان مراد تھا. اور اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ جو ہے آپ کو تلقین کی گئی ہے کہ مخالفین کے مقابلے میں آپ صبر کریں اور انتظار کریں, اور آپ دیکھیں کہ اسی کا ذکر جو ہے سورۃ مریم کے اندر بھی آیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی دعوتی زندگی سے جو اس میں ذکر ہے بہت زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا, ان سے سبق حاصل کر کے قرآن کی ہدایات جو مل رہی ہے قرآن کی صورت کے اندر اس کے صاحب ابلیس سے جو مقابلہ کریں اور صبر و استقامت کے ساتھ اپنے وقت کے فرعون کا مقابلہ کرتے چلیں, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وقت کے فرعون کا مقابلہ کیا, آپ کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سنیں. یعنی آپ اندازہ کیجیے کہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام جو ہے 90 آیات کے اندر ہے, سب سے طویل حصہ ہے قرآن مجید میں جو یہاں پہ جو ہے وہ آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا, اس میں پھر آپ کی ساری طویل زندگی, آپ کی ولادت, آپ کا فرعون کے گھر میں پرورش پانا, آپ کا مدین جانا, وہاں سے واپسی پہ مقدس طوا جو وادی تھی اس کے اندر آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونا, آپ کو معجزات عطا کرنا, فرعون کی کو دعوت دینا، پھر جادوگروں سے مقابلہ، مصر سے ہجرت، اپنی واپسی لے کر ایکزوڈس کی جو ہجرت وہ تھی، اور فرعون کی غرقابی، یہ سارے کے سارے تفصیلات جو ہے اس قصے کے اندر ہیں. اور اس قصے کے اندر بڑے یہ جو عجیب و غریب واقعات اور ارشادات ہیں، اور بڑا غور و فکر کا اس کے اندر سامان ہے. اور یہ اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ ہر زمانے میں فرعون جیسے کسی کردار کے لیے اہل ایمان کو تیار کرنے کہ دیکھیں جب بھی دعوت دی جائے گی تو اس مقابلے میں کوئی نہ کوئی فرعون کھڑا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ابو جہل جو ہے بدر کے میدان میں مارا گیا، فرمایا تھا کہ یہ میری امت کا فرعون تھا، بالکل ایسی اس کے جو ہے وہ تھے. تو اس ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا کریکٹر ہوگا. تو ایمان والوں کو جو ہے یہ واقعات اور ارشادات اور اس کی حکمت اور رموز سے آگاہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تیار کرنے اس کے لیے. اس طرح اس قصے میں جتنے بھی حالات اور واقعات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ساتھیوں کو پیش آ رہے تھے، تو بالکل وہی حالات جو ہے ان پہ چسپاں کر دیا گیا، مکہ والوں کے اوپر حالات میں چسپاں کر دیا گیا کہ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے جو مظالم کیے تھے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم پر، اور بالکل اسی طرح یہ مکہ والے مظالم کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر. تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور واقعات سے صحابہ اکرام کی جو ہے وہ تربیت کی گئی ہے. پھر اس میں قرآن کی دعوت توحید بھی ہے، دعوت آخرت بھی ہے، اور اس کے متعلق جو دلائل بھی دیے. قرآن کے متعلق پانچ آیات ہیں، شروع کے اندر بھی آخر کے درمیان مختلف پانچ آیات ہیں جس میں جو ہے قرآن کے بارے میں فرمایا گیا کہ قرآن کوئی مشقت اور بوجھ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یادہانی اور نصیحت ہے. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے غور و فکر کی صلاحیت پیدا کریں. اور پھر سب سے بڑی اہم دو تین آیات کے اندر جو فرمایا کہ قرآن سے اعراض کی سزا جو ہے دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے، اور ایک بڑا بھاری بوجھ مانند ہوگا. اس کا ہم سب پہلے بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرمان اعراض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ناشرو یوم القیامۃ اعمی، جو میرے ذکر قرآن مجید سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے لوگ مسکن ہو. تو یہ تین سزاؤں کا جو ہے وہ کہا گیا قرآن سے اعزاز کہ جو بھی اس کلام سے اعراض، بے پرواہی، غفلت برتے گا دنیا میں چین و سکون سے محروم ہو جائے گا، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ دنیا کی زندگی، اس کی جو ہے معیشت، اس کی پروویژن تنگ ہو جائے گی. اور تیسرا یہ ہے کہ آخرت میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور اسے بتایا جائے گا یہ انجام بعد تمہارا اس وجہ سے تھا کہ تو نے قرآن مجید سے بے پرواہی برتی. یہ تین سزائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور آخرت کے اندر، دنیا کے یعنی قرآن سے اعراض ایسی چیز ہے کہ دنیا کے اندر بھی سزا ملے گی لازمی طور پر اور آخرت کے اندر بھی ملے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اچھا اب یہ ضروری ہے جاننا کہ یہ اعراض ہے کیا قرآن مجید. اچھا قرآن مجید کا جو اعراض ہے اس کو جو ہے امام ابن القیم نے جو ہے اپنی کتاب الفوائد جو ہے اس کے اندر جو جمع کیا ہے، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو نہ ماننا، اس پہ انکار کرنا، یا پھر جو ان میں سے کوئی بھی بات ہوگی تو وہ قرآن کے اعراض میں شامل ہوگی، اس کو نہ پڑھنا، اس پہ نہ عمل کرنا، اس پہ غور و فکر نہ کرنا، اس کے احکام کو نافذ نہ کرنا، اس کے دیے ہوئے نظام زندگی سے انحراف کرنا، اس سے قلبی اور بدنی امراض کے لیے شفا حاصل نہ کرنا، پھر اس کے عقائد جو ہیں جو اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، یا اس کے جو اخلاق ہے، اس کا تزکیہ نفس ہے، اس سے انحراف کرنا، اور پھر اس کے بعد عبادات، معاشرت، معیشت، تہذیب و تمدن، سیاست و عدالت کے قوانین جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر شمار بیان فرمائے ہیں ان سے انحراف کرنا، یہ سارا قرآن سے اعراض ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان میں سے جو بھی کام آپ جہاں پہ نہیں کریں گے وہ قرآن مجید سے اعراض ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آٹھ کام کر لیے اور کہیں گے میں آٹھ کام، یہ نوی چیز جو ہے یہ میں عدالت کے قوانین قرآن کے نہیں، یہ نہیں مانتا ہوں. تو پھر آپ کہیں گے میں آٹھ چیزیں تو مانی ہیں، تو ایسا نہیں ہے. یہ قرآن مجید کو نہ ماننے کی جو ہے وہ آٹھ کی آٹھ بھی جو ہے وہ جو ہے اس صفر سے ضرب کہیں گے تو صفر ہو جائیں گے. تو ایسا جو ہے وہ قرآن مجید سے اعراض ایسی چیز ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو پھر جو ہے جو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی رسالت، پھر شروع میں ان کے عبادات کا حکم دیا، نبوت کا عطا کیا جانا وہ بھی بتایا، دعوت پہنچانے کا حکم دیا. اور ایک اور بات بھی یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ کو ڈھول تاشوں کے ساتھ اور بہت بڑے لاؤ لشکروں کے ساتھ اور اعلانات کے ساتھ اور کوئی بڑے اہتمام کے ساتھ یہ اعلان نہیں کرتا کہ فلاں کو میں جو ہے اپنا رسول بنا. یہ چلتے چلتے بس جو ہے وہ جا رہے تھے, بڑی سخت شدید سخت رات اللہ تعالیٰ نے بلایا اور جو ہے وہ نبوت اتنا سنا دی. تو اس طریقے سے جو ہے یہ بات جو بتائی گئی ہے کہ کوئی ایسا بڑا اہتمام کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنے کام کے لیے, تو پھر اس کو بنا دیتا ہے. پھر ان کے دربار میں آپ کو دعوت پہنچانے کا حکم دیا, آپ نے پہنچائی دعوت. تو مشرکین مکہ کو جو ہے بتایا جا رہا کہ وہ جیسے تن تنہا موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے دربار میں کھڑے اس دعوت کو جو پہنچا رہے تھے, تو دیکھو آج یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بغیر کسی لاؤ لشکر کے شروع کے ابتدا میں دیکھیں کہ یہ وہی دعوت تو انہوں نے پہنچائی, یہ بھی رہی دعوت اسی طرح تن تنہا جو ہے آج تم تک جو ہے پہنچا رہے ہیں. پھر اعتراضات, شبہات, الزامات اور مکر و ظلم جو مکہ والوں نے روا رکھا ہوا تھا, اس سے کہیں زیادہ ظلم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ فرعون نے روا رکھا ہوا بہت زیادہ. تو مشرکین مکہ کی قیادت کو یہ جو ہے تنبہ کیا گیا اور یہ باور کرایا گیا کہ تمہارے یہ طاغوتی رویے جو ہے بالکل فرعون جیسے ہیں اور بالکل قریب ہے کہ تمہارا انجام بھی اسی کی طرح جو ہے رسوا کن ہوگا. سامانوں کو ساتھ تسلی دی گئی کہ تمام وسائل, ذرائع اور لاؤ لشکروں کے باوجود جو ہے فرعون کی ساری تدبیریں موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. بالکل اسی طرح جو ہے یہ مکہ کے فرعون اور اہل مکہ بھی اسی طرح جو ہے وہ ناکام ہوں گے. اس وعد ابلیس کا ذکر ہے کہ اس کا ذکر تو اس وعد ابلیس کا کیا گیا ہے لیکن قصے کا رخ جو ہے موڑ دیا گیا ہے اہل مکہ کی طرف. انہیں بتایا گیا تمہاری روش بھی ابلیس کی طرح ہے کہ غلطی کے اوپر جو ہے وہ ڈٹ گئے ہو اور غلطی کو جو ہے وہ جو ہے وہ اس پہ اوپر جو ہے اس کو نبھائے جا رہے ہو, اور یہ جو طرز عمل ہے یہ بالکل ابلیس کا طرز عمل ہے. غلطی کرنا پھر اکڑنا اور اکڑے رہنا جو ہے یہ تو بالکل ہلاک کرنے والا طرز عمل ہے. حالانکہ انسان پر جب غلطی واضح ہو جائے تو اسے اپنے رب کی طرف پلٹ لینا چاہیے, یہ کام تو نہیں کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے خلاف جو ہے جو رویے تھے ان کے خلاف آپ کو صبر کی تلقین کی, آپ صبر کیجئے اور نماز کی تلقین کیجیے کہ آپ نماز قائم کیجیے, اور آپ کو تسلی بھی دی گئی ہے, روشن مستقبل کی بشارت دی گئی ہے, اور آپ کو یہ بھی تسلی دی گئی کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ان کا انجام جو ہے آخرت کو اس دنیا کے اندر یا اپنا خود بھگتیں گے. ان کے معاملے میں آپ جلد بازی نہ کیجیے. بڑی خاص بات آپ کو خاص طور پہ ذکر کی گئی جلد بازی کہ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کریں. دیکھو بڑے مشکل حالات تھے, یعنی ایسے حالات تھے کہ حضرت عمار کی والدہ کو جو ہے اسی دور کے اندر جب جس صورت نازل ہوئی اس دور کے اندر جو ہے ان کو ان پہ بڑا ظلم و ستم ہوتا تھا ان کے اوپر, اس خاندان پہلے یاسر کے اوپر, تو ان کی والدہ کو جو ہے دو اونٹوں پہ ایک اونٹ کے ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی گئی اور دوسری ٹانگ دوسری جو ہے اونٹ کے ساتھ باندھی گئی, اور دو مختلف سمتوں کے اندر اونٹوں کو دوڑا دیا گیا اور اس طرح جو ہے ان کا پورا جسم چیرا گیا. تو یہ وہ حالات تھے جن کے اندر جو ہے وہ گزرے حالات گزر رہے. ان حالات کو آپ دیکھیں اور حضرت خباب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے وہ انگارے ان کی پہ ایک بیچ میں خباب کے رکھے گئے, اور پھر حضرت جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سخت تپتی سرزمین کے اوپر تو سینے پہ گرم پتھر رکھے جاتے اور ننگی جو ہے پیٹھ جو ہے وہ پیچھے رکھی جاتی ہے اس کے اوپر تاکہ وہ جل جائے. تو یہ جو ہے ہوتے تھے. تو ان حالات کے اندر انسان بہت سارے لوگ جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ جو انسان ہونے کی وجہ سے یہ کب حالات بدلیں گے, یہ دعوت جو ہے یہ بالکل جو سچی دعوت ہے یہ کب جو ہے اثر پذیر ہوگی, یہ کب نتیجہ خیر ثابت ہوگی. تو بہت سارے لوگ اس پہ جو ہے بے صبر ہو جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ جو ہے بتایا کہ آپ سب جو ہے صبر کیجیے, جلد بازی نہ کیجیے. یہ جو جلدی ہے یہ شیطان کو دراندازی کے لیے جو ہے راہ ہموار کرتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی جلدی کی تھی اللہ تعالیٰ کو ملنے کے اندر, حضرت آدم علیہ السلام نے جلدی کی جو ہے شیطان سے دھوکہ کھایا. تو آپ جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے جو وعدہ ہے آپ کے نصرت کا اس کے ظہور کا انتظار فرمائیے اور صبر کیجئے, صبر کے سورے نماز کا اہتمام کیجئے. یہ پھر مسلمانوں کو اور دعوت کے جتنے بھی دائین ہیں دعوت اللہ اور اس دین کو اقامت کے لیے جو کام کرنے والے جو نبی حکومت کی ہیں سب کو دی گئی ہے کہ یہ صبر جو ہے وہ لازمی ہے, صبر کے ساتھ کام کیے جانا بہت اہم ہے. یہ بھی اس کا بہت اہم سبق ہے نبی وسلم کو جو سب سے آخر میں جو ہدایت کی گئی ہے. یہاں پہ یہ پارا ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے سطر میں پارے کے زمین کے جائزے لیں گے. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.